사람 보는 걸 보고 나이요. 알라하 수브하나 타알라네 암사코 예 젠데기 묵타사르 아가 파르마이 해 타케 함 मेहनत और कोशिश करके अपने अंदर अच्छी सिफात पैदा कर लें और उन सिफात के जरिए से कीमती बन जाए. इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो जिस्म अता फरमाया है उसके अतबार से वो कीमती नहीं है. तो हाल ये है कि कोई चीज कहीं से भी जिस्म को काटे खून निकल जाता है तो वजू टूट जाता है, नापाक है. और जो दो दूसरी चीजें जिस्म से निकलती है वो सब नापाकी की होती है. गंदे नुतफे से पैदा किया और फिर आखिर में मट्टी में मिल जाता है, गल सड़ जाता है. ये जो कीमती है ये अपने अंदर अच्छी सिफात पैदा कर लेता है, अच्छी आदतें इसके अंदर पैदा हो जाती है. बुजुर्गो दोस्तों, अच्छी आदतें पैदा होती हैं अच्छे कामों से. और अगर बुरे काम करता है तो बुरी आदतें पैदा हो जाती है. और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत बड़ा फजल और करम और एहसान है कि हर जमाने में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों की रहबरी के लिए अपने खास बंदे भेजे ये बताने के लिए कि अच्छे काम क्या हैं और बुरे काम क्या हैं. इसकी रहबरी फरमा दी गई और फिर इंसान को अकल भी दी उन बातों को समझने के लिए. अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इंसान को बहुत बड़ी अकल दी है. ये कहते हैं, साइंस वाले बताते हैं कि जितनी अकल दी है ना तो उसका बहुत से बड़ा अकलमंद आदमी भी उसका सौवां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है जितनी अकल मिली है आदमी को. जो मगज है ना, दिमाग में बहुत उसमें कलाइयत है, वो ज्यादा मेहनत करता नहीं है तो वो वैसे ही रह जाता है. लेकिन उसके उस इल्म के अपने अंदर डालने के लिए कि कौन से काम भले हैं और कौन से काम बुरे हैं, इसके लिए समझ बूझ अता फरमाई है अल्लाह सुब्हानहु तआला. और उमूमी तौर पर जो अच्छे काम होते हैं वो सबको नफा देते हैं, इंसानियत को नफा पहुंचाते हैं. और बुरे काम वही होते हैं जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन इम्तिहान के लिए अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आदमी में ख्वाहिशात भर दी हैं, उसके अंदर नफ्स है, तो उन ख्वाहिशात के पीछे वो अपने इस इल्म को इस्तेमाल ही नहीं करता है. वो नफे और नुकसान की चीजों को भुला देता है. और ऐसे काम करना शुरू कर देता है जिससे इंसानियत को भी नुकसान पहुंचता है और खुद अपनी जात को भी पहुंचता है. सबसे बड़ा खतरनाक काम तो ये करता है, वो अकल जो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इंसान को हिदायत फरमाई है वो ऐसी चीजें खा लेगा पी लेगा कि वो अकल ही खत्म हो जाती है. तो जब अकल ही नहीं रही तो کو پہچانے کیسے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے. اسی لیے یہ عقل کو بگاڑنے والی جو چیز ہے, جو آدمی کھا لیتا ہے یا کوئی اور حرکتیں کرتا ہے, اس کو تو سب سے پہلے منع کر دیا گیا ہے, وہ یہ کام نہیں کرنا ہے, ورنہ تو برے برے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. سمجھے, خواہشات کے پیچھے ہی آدمی, کیونکہ جو دوسری طاقت ہے وہ تو خواہشات کی ہے. ایک تو علم کی روشنی میں آدمی اپنے کو اچھا بنانے کی فکر میں لگے, اور پھر وہ اگر نہیں ہے تو دوسری طاقت تو آدمی کے اندر خواہشات کی ہے, بڑی ہوئی ہے, تو وہ اپنی خواہشات کے پورا کرنے کی طرف کو دوڑے گا. تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت اپنے لیے مول لے لیتا ہے. بزرگوں اور دوستو, یہ جو اچھے کام ہیں, ایک دوسرا اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان ہمارے اوپر یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کاموں کو آسان بھی کر دیا ہے. دین کے جو کام ہیں جو انسان کو نفع دیتے ہیں وہ آسان ہے, اور دنیا والوں کے جو طریقے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے, وہ سنت کا ہے, وہ بہت آسان ہے, اور اس کے خلاف جو طریقہ ہے اس میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں, وہ مشکل بھی ہے. سمجھے, جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارا ایک دوست تھا, تو اس کی خالہ یہاں رہتی تھی انگلینڈ میں. یہ سن 1963 کی بات ہے, جب یہ کام جو ہے ہمارے یہاں علی گڑھ میں شروع ہوا, سن 1958 میں. اس سے پہلے نہیں تھا وہ مقام. تو اس ہمارے دوست نے یہاں اپنی خالہ کو لکھا کہ خالہ جان, میں بھی انگلینڈ آنا چاہتا ہوں. تو وہ انہوں نے, ان کی خالہ جان نے اس کو خط بھیجا کہ ہاں بیٹا ضرور آؤ, لیکن یہاں آنے کے لیے, دیکھو یہاں آنے کے لیے سب سے پہلے یہاں کے طریقے سیکھنے ہوں گے, ورنہ تمہاری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہ کھانا چھری کانٹے سے کیسے کھایا جاتا ہے, ابھی اس خط میں لکھا تھا, مجھے بتایا گیا یہ جواب آیا ہے. یہ 1963 کی بات, 60 سال ہو گئے. تو اس بیچاری نے یہ لکھا کہ یہ سیکھنے پڑیں گے. اچھا, وہ ہاں تو وہ رواج ہمارے یہاں تو وہ رواج واج تھا نہیں, اپنا سیدھے سادھے طریقے سے کھا لیتے ہیں لوگ بیٹھ کر کے. تو وہ ہم نے کہا کہ بھائی کہاں چکر پڑ رہے ہو, لیکن وہ بےچارا ایسے ہی تھا. ہم نماز پڑھنے جامے, ہمیں بچپن سے گاؤں کے رہنے والے تو بچپن سے نماز پڑھتے تھے, تو وہ اتنی دوستی تھی اس سے کہ وہ ہر وقت ساتھ رہتا تھا. نماز کے وقت میں مسجد میں جاتا تھا, وہ دروازے پہ کھڑا رہتا تھا, اگر جلدی سے پڑھ کے آؤ. حالانکہ بڑے گھرانے کا, اور وہاں پر پڑھنے کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے پورے ملک سے لوگ آتے تھے, اب بھی آتے ہیں. یعنی بڑے گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی اعتبار سے بھی بہت اونچے مقام پر, لیکن ماحول ایسا ہوتا ہے, سمجھے, کہ ماحول سے آدمی تاثر لیتا ہے. جیسے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں. اگر وہ سمجھ بوجھ سے کام نہ لے تو پھر ماحول اس کو بہا کر کے لے جاتا ہے. تو ہمارے اس دین کی محنت کے اندر ایک کام یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان باتوں پر جو اچھی باتیں ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اس کے لیے اچھا ماحول اختیار کر لیں. یعنی ان لوگوں کو ماحول کہتے ہیں وہ آدمی جو ہمارے چاروں طرف رہتے ہیں. سب سے زیادہ آدمی متاثر ہوتا ہے دوسرے فرد سے، انسان سے. اس کے چاروں طرف سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں یا اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس سے متاثر اتنا نہیں ہوتا. اگر کسی آدمی کو جنگل میں چھوڑ دیں اور وہاں کوئی آدمی نہیں ہو اور دو چار دن اس پہ ایسے گزر جائے، تو اس کی وحشت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ بالکل پاگل ہو جائے گا. اسے آدمی چاہیے، چاہے وہ اس کا بالکل اس کے خیالات سے مختلف ہو، لیکن وہ بات کرنے کے لیے اسے آدمی چاہیے، ورنہ تو پاگل بن جائے گا. انسان انسان سے ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو جیسے آدمی ہوں گے اس کے چاروں طرف، ویسے ہی اس کے اندر بھی عادتیں بن جائیں گی. تو اور انسان اپنی ذات سے کوئی بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. عام لوگ زیادہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ جب مسجد میں آئیں گے تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی مسجد ہے، عبادت کے جگہ اچھے کام کریں گے. یعنی وہ ارادہ کر لیتا ہے. اور بازار میں جائے گا یا دوسری جگہ کھیل کود کی جگہ جائے گا، تو وہاں اسے کھیل کود کی سوچتی ہے. یا جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھے. اور اسے شرم غیرت آتی ہے صحیح کام کرنا. جیسے ایک مثال مشہور ہے نا، ایک وہ گاؤں میں سارے ناک کٹے ہوئے تھے، تو ایک ناک والا پہنچ گیا، تو اس نے اپنی ناک چھپا لی. کہ بھائی یہ تو عیب معلوم ہوتا ہے. تو اتنا آدمی متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے. تو ہمارے اس کام کے اندر بہت آسان ایک چیز رکھی، جیسے دین آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ محنت بھی ہم کو اتنی آسان دے دی ہے. ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر کے کہ ذرا سی محنت کریں تو سارا کام ہو جائے گا. تو اتنی تو بات کرواتے ہیں، جب تشکیل کر کے لوگوں کو جماعت میں لے جاتے ہیں کہ بھئی تم اپنا مسجد کے ماحول میں کچھ وقت گزارو، اور تو کوئی ایسا کام ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے بولنا ہی نہیں آتا ہے، وہ بالکل نہیں جانتے. سمجھے. اب سن 1967 میں جب میں فرانس میں تھا، تو ایک جماعت آئی تھی ہمارے ملک سے، ہندوستان سے ہی. تو وہ اس میں جو وہ ماشاء اللہ محنت کر رہے تھے. اچھا وہاں آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں نہ انگریزی جانتے ہیں لوگ، کوئی نہ کوئی وہ اردو جانتا ہے. اس وقت تو بالکل ہی نہیں جانتے تھے، ہندوستان کے لوگ بہت ہی کم تھے. تو اس جماعت میں ایک صاحب تھے مدراس کے، تاج الدین نام تھا، وہ ریلوے میں کام کرتے تھے. تو میں نے دیکھا وہ تقریباً 3 مہینے رہی جماعت، اور سب سے زیادہ تشکیلیں وہ تاج الدین صاحب کرتے تھے، اور ہر آدمی ان سے جڑے آ کر کے. حالانکہ اسے نہ تو اردو بولنی آئے اور نہ انگریزی بولنی آئے، انگریزی نہ اردو سمجھتا بھی کوئی نہیں، وہ فرینچ اور عربی کا تو نام ہی نہیں. ایک صاحب عبدالحلیم صاحب تھے، رائبنڈ سے آئے تھے اسی جماعت میں، تو وہی ان کی زبان تھے. تو سب سے زیادہ تشکیلیں وہ تاج الدین صاحب کرتے تھے، اور ہر آدمی ان کے پاس بیٹھے آ کر کے. اب اس وجہ یہ تھی کہ وہ ایسی لجاجت سے اور ایسے پیار محبت سے بات کرتے تھے کہ آدمی نوجوان ہیں سب ان کے پاس، شکل صورت بھی کوئی ایسی وہ نہیں تھی ان کی، لیکن سب سے زیادہ ان سے متاثر ہوتے تھے. تو ہمارے اس کام میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اسے تقریر کرنی آوے تو جو ہے وہ جماعت میں جا کر کے کچھ نفع بخش ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انتہائی آسان ہے. جیسے دین کو اللہ نے آسان بنایا، ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام بھی ہم کو بہت ہی آسان دے دیا ہے کہ اپنے ماحول کو بدل دو. اچھے ماحول میں بیٹھ جاؤ، اور اچھا ماحول کہاں سے لاویں؟ اچھا ماحول کہاں سے لاویں؟ تو وہ اچھا ماحول لانے کے لیے وہ کچھ لوگوں کو مسجد میں لے آؤ تو وہ اچھا ماحول خود بخود بن جائے گا. تو جب یہ کام نہیں تھا نا، تو یہ مسجدوں کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا. سن 71 میں ہماری جماعت گئی تھی علی گڑھ کی، وہاں انڈونیشیا، تو وہاں انہوں نے کارگزاری میں بتایا، واپس آ گئے وہ جماعت جو جوڑا لوگوں کو، نوجوانوں کو. اچھا وہ پکڑ پکڑ کر کے لائے تو وہاں ایک تو یہی بتانا چلے کہ اس میں کون لڑکا ہے کون لڑکی ہے، اور پھر وہ یعنی ہمارے یہاں کوئی مسجد میں سگریٹ نہیں پیتا ہے، اچھا وہ اطمینان سے آ کر کے سگریٹ پی رہے. اب جماعت جو ہے وہ تو کچھ کہتی نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا تعجب ہوا کہ انہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر کے سگریٹ بیڑی نہیں پینی چاہیے. تو اور بیچاروں کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا، سمجھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سیدھی سادی محنت سے ساری دنیا کے ماحول کو ایسے بدلا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے پہلے کا اور اس سے بعد کا، سمجھے. وہ میٹرو ہوتی ہے نا، میٹرو، تو ایک دفعہ میٹرو میں ہم بیٹھے وہاں پیرس میں، اور برابر میں دیکھا کہ یہ مزدور ہے، مسلمان ہے. تو میں نے اس سے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا کیا چاہیے؟ بہت آہستہ سے کہا. میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو تمہیں سلام کر رہا ہوں. میں آہستہ کو آہستہ، ان لوگوں کو پتا نہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، اس سطح پر بات تھی وہاں، سمجھے. آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ حافظ صاحب آ گئے تھے، اور یہاں آ کر کے 62-61 وغیرہ ہی میں یہاں یہ کام آپ کے یہاں شروع ہو گیا تھا، لیکن وہاں تو کوئی دور دور تک نام نشان ہے، سمجھے. اور لوگوں میں اتنا احساس کمتری، وہ یہ پتا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت ہم کو عطا فرما رکھی ہے، سمجھے. اور ماحول سے متاثر، اور وہ جیسا ماحول کہ وہ یہی اصل ہے، اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اسی سے ہم آگے بڑھیں گے. تو ہمیں ہمارے یہاں علی گڑھ میں تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے، تو وہ کہیں گے نہیں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ وہ ان چیزوں سے جو چڑک بھڑک والی ہیں اور زینت والی ہیں، بھائی وہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہوں گی تو ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے. نہیں بھائی، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ طریقے دیے ہیں زندگی گزارنے کے، جن طریقوں سے آدمی کے اندر اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اچھی عادتیں اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں، اور وہ عادتیں جب اچھی ہو گئیں تو چاہے ان کی تکمیل نہ ہو، لیکن کیونکہ ایک اور آسانی بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ آدمی چل پڑے اس طرف کو، نیکی کی طرف کو، اور بیچ میں ہی ملک الموت صاحب تشریف لے آئے، سمجھے. تو وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منزل پہ خود ہی پہنچا دیں گے. یہ اس کا کرم اور احسان ہے اور فضل ہے کہ ذرا سا کیا اور پورا کا پورا مل جاتا ہے. ارادے اور نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نیکی کی طرف کو ہم چلنا شروع کر دیں، یعنی ہم جو ہے بات کو مان لیں. اور بھائی دوستو اور بزرگوں، پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لو مسلمان لوگوں سے بھائی اس آدمی کو کیوں بنایا گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. سمجھے, ایمان والوں کا ایک بچہ بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے, مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا, لیکن دوسروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا عقل مند آدمی ہے, اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے اور ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. تو کتنی بڑی محرومی ہے, اور ویسے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیتے ہیں کہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں. لوگ اب وہاں پر پیرس میں ایفل ٹاور ہے نا, ایک بہت بڑی سی, وہ بہت پہلے بنائی تھی, تو جب اس نے بنائی وہ انجینئر وہ بنا کر کے لوگوں نے جو جو, 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 جو دوسرے لوگ تھے ان کو حسد ہوا, بھائی اتنا بڑا اتنی بڑی چیز اس نے بنا دی, حکومت میں اس کا بڑا مقام ہو گیا. تو انہوں نے الزام لگانا شروع کیا یہ پیسے کھا گیا. اچھا وہ ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی چیز بنائی تو حکومت کا پیسہ تو خرچ ہوا ہی ہوگا. تو اب وہ ارے وہ ایک مقدمہ قائم ہو گیا. جو مقدمہ قائم ہوا اب وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی چیز بنائی ہے. وہاں میں بتایا وہاں کے لوگوں نے کہ وہ اوپر بالکل سب سے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی اور نیچے پراسٹے اڑ گئے اس کے. تو اتنا بڑا تو کام کر کے گیا وہ کہ سارے ملک میں جو عجائب ہیں وہ ساتھ پوری دنیا میں, تو اس میں سے ایک گنا جاتا ہے. لیکن بیچارہ وہاں سے گر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, یعنی وہ بھی نہیں ملا. اور کہا کہ بھائی میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے اور اس نے حکومت کا پیسہ برباد کر دیا ہے. بھائی دوستو, یہ انسان کو کامیابی مل جائے, سمجھے, اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اتنی ساری نشانیاں رکھی ہیں. سمجھے, ہر قدم پر آدمی ذرا بھی دماغ کے اوپر سوچے گا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. سمجھے, اور ساری نعمتیں وہیں سے ملی ہیں, اور ہمیں جو نبیوں نے بتلایا ہے ہر زمانے میں 25,000,000 کے قریب نبی آئے, ہر نبی نے ایک ہی بات کہی ہے. سمجھے, انہوں نے آخرت کو سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ملا ہے, اور اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے بنایا ہے, اس دنیا سے وہ منتقل ہو کے آخرت کی طرف جانا ہے. یہ ہر نبی کی یہی بات ہے. سمجھے, کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ساری دنیا اس سے جاہل ہے, سوائے ایمان والوں کے سب جاہل ہیں. بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں, لیکن اتنی چھوٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, کیونکہ اس کے سمجھنے کا انہوں نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا ہے. قدم قدم پر اللہ سبحانہ تعالی کی نشانیاں ہیں. سمجھے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سمجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری باتیں جو نشانیاں ہیں وہ کتاب کی شکل میں ہم کو دے دی. سمجھے, قرآن پاک کی جو آیات تو نشانیوں کو تو کہتے ہیں, جو اگر ان پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی گہری بات ہے. ایک ایک آیت کیسی زبردست ہے. سمجھے, ایک ایک آیت, تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں دے دی اور اس کا یہ ذمہ لے لیا کہ اب اسے کوئی بدل بھی نہیں سکتا. پہلے زمانے کے نبیوں کو کتابیں دی گئیں اور انہوں نے اس میں بھی گڑبڑ کر دی, اور اس میں تبدیلیاں کر دی, لیکن اس میں کوئی تبدیلی اب کر ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا ذمہ لے لیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. اور وہاں سے حفاظت ہو رہی ہے, ساری دنیا میں ایک ہی قرآن پاک ہے اور ہم سب پڑھتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے سے بچے ماشاء اللہ اس کے حافظ ہو جاتے ہیں. سمجھے, وہ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں, تو وہ نیو یارک ہم گئے امریکہ, تو وہ ان کا بچہ 9 سال کا, تو نے بتایا کہ اب اس نے حفظ کر لیا ہے, اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا پڑھ, تو صبح کو اس نے پڑھنا شروع کیا اور مغرب کے بعد پورا قرآن سنا دیا. وہ خود بھی آپ اچھا, وہ کہتے ہیں 5ویں کلاس میں پڑھ بھی رہا تھا وہاں, یعنی کلاس میں پڑھتے پڑھتے اس نے حفظ کر لیا. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ 9 سال کی عمر اور اس میں پورا قرآن پاک حفظ یاد ہو گیا, اور اس نے ابا جان کو سنا بھی دیا. سمجھے, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی قیمتی دولتیں ہم کو عنایت فرما رکھی ہیں, لیکن اس کے لیے آدمی کو ارادہ کرنا پڑتا ہے نیکی کی طرف کو چلنے کا اور اچھے ماحول کو اختیار کرنے کا. سمجھے, تو اتنی سی بات اس کام کے اندر کہی جاتی ہے. جب تشکیل ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو, تو اللہ کے راستے میں نکلے کوئی اور کوئی پہلوانی کرنے کے لیے تھوڑے جاتے ہیں وہاں. وہ تو یہ ہے کہ اپنا جو گھر ہے اور جو کاروبار ہے, ان دو چیزوں سے آدمی چپکا ہوا ہوتا ہے. اس کا تعلق ان دو چیزوں ہوتا ہے, تو ایک اس کا گھر سمجھے, اور ایک اس کا کاروبار. گھر بار اور کاروبار, یہ دونوں چیزیں اس کا تعلق سب سے زیادہ ان چیز. انہیں کو چھوڑ کر کے بھائی ان کو ذرا تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دو, یہ بھی نہیں کہتے کہ انہیں مستقل چھوڑ دو سمجھے, بلکہ ان کو چھوڑنا مستقل چھوڑنا تو یہ تو گناہ ہے. سمجھے, آدمی اپنے رشتے داروں سے تعلق کو قائم کرے, اس کی تعلیم دی گئی ہے. سمجھے, تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آدمی جاتا ہے, تو وہ بیوی کے حقوق کو ادا کرنا, اس سے محبت کرنا, یہ تو عین دین ہے. اپنے بچوں کے سے محبت کرنا, سمجھے, یہ عین دین ہے. اپنے ماں باپ, ایک آدمی اپنے والد کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. بتائیے, سمجھے, تو تعلقات کے جوڑنے کا تو اتنا بڑا حکم ہے. لیکن سب سے آگے ہمیں تعلق اس کا پیدا کرنا ہے جس نے ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان کیا ہے. انسان کا تعلق انہی سے ہوتا ہے جو اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں, جو اسے کوئی چیز دے دے یا اس کے ساتھ بھلائی کرے, تو اس سے تعلق ہو جاتا ہے. ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں, تو بچہ اپنی امی کے پاس, امی پٹائی بھی کرے تو بھی اسی کے پاس کو جائے گا وہ, کیونکہ اس کو اسی سے تعلق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسان کیے ہیں, سمجھے, تو وہ اس کو سمجھنا, سمجھے, اس کا اعتراف کرنا, یہ اصل چاہتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑے وقت کے لیے ان کو کہنے کا, انہیں اب ذرا سا چھوڑ دو, اپنے گھر کو بھی چھوڑ دو, اور کاروبار جو ہوتا ہے اور جو مال ہوتا ہے اس سے اس کو اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اپنی پرورش اسی سے نظر آتی ہے, اگر بھائی اسے بھی تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دو. سمجھے, آج کل تو مشکل ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کاروبار کے لیے وہ کاروبار کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو جیب میں رکھا ہوا ہے, تو وہیں سے کاروبار ہوتا رہتا ہے. یہ ایک مصیبت آ گئی ہے, تو وہ پچھلے زمانے پچھلے ہم کہتے تھے بھائی موبائل لے کے نہیں جایا کوئی جماعت میں, لیکن اب یہ جو دو سال پہلے یہ بیماری آئی تو وہ اب وہ ہمارے وہاں مدرسے اسکول میں اگر کوئی بچہ ہاسٹل میں بالکل موبائل نہیں رکھے گا, بڑی پابندی ان کے اوپر تھی. اور اب جب یہ بیماری آئی تو سب سے کہنا پڑا کہ اچھا بھائی موبائل خریدو. جب بہت سے غریب والدین کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب وہ بچوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہائی اسکول میں کہا گیا ہے. اچھا وہ ساری پڑھائی اس سے ہوئی, ایسا بیوقوف بنایا ہے جو ساری اچھا موبائل میں کہیں پڑھائی ہوتی ہے, لیکن وہ مجبور ہو گئے. تو ایسا آدھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہر ایک کو زبردستی وہ سب جیب میں آ گیا, ساری دنیا جو ہے اس کی جیب ہی میں آ گئی, یہ مصیبت. تو اور مجاہدہ کھڑا ہو گیا سمجھے. لیکن بھائی دوستو بزرگو, آدمی جب یہ نیت کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے کام ہی نہیں کرنا ہے سمجھے, حالانکہ ان سے ہم یہ کہتے ہیں بھائی تمہیں کام کرنا ہے تو وہ کمپیوٹر پہ کرو بیٹھ کر کے, یہ ادھر موبائل کو چھوڑ دو, کیونکہ وہ اس میں بڑا فتنہ ہے, وہ دیکھ کر کے پتا نہیں کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا, تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے, ساری دنیا اس میں بھر دی گئی ہے. اور ایسی اتنی تیزی سے وہ اس میں وہ چیزیں بدلتی ہیں کہ آدمی کی آنکھیں وہاں سے ہٹ ہی نہیں پاتی ہیں, خاص طور سے بچوں کی. وہ تو ایسا ترکیز ہوتی ہے, مرکوز ہو کر کے چیز اس کو دیکھتے ہیں کہ بالکل حیران رہتے ہیں کہ بھئی یہ کتنی اچھی چیز ہے, ایسا اس کو بنا دیا گیا ہے. تو دوستو بزرگو, شیطان اور نفس یہ اپنا کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے سمجھے, کہ یہی امتحان ہے. لیکن اس کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت, اتنا بڑا علم دیا ہے اور اتنی بڑی دولت دی ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے, اپنے تعلق کو اللہ سے بنانے والے بن جائیں. اور وہ تعلق یہ بھی بنتا ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ میرے اوپر کون احسان کر رہا ہے, میری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے سمجھے, اور میری خواہشات کہاں سے پوری ہوتی ہیں. تو جو جہاں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اسی سے تعلق اس کو پیدا ہو جائے گا. تو بھائی دوستو بزرگو, اتنی سی بات ہم کو کیا کہتے ہیں سیکھنے کی ہوتی ہے ہمارا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, خالق ہے, وہی ہماری پرورش بھی کرنے والا ہے. بار بار رب کا لفظ قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے کہ وہی ہماری پرورش بھی کرتا ہے, وہ ہمارا پروردگار بھی ہے, وہ خالق بھی ہے. دنیا کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا خالق جو ہے ٹھیک ہے, اللہ نے ہم کو بنایا ہے, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہمارا رب بھی ہے سمجھے. لیکن ہمارے لیے تو پہلی تعلیم ہی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین, یہی سے شروع ہوتا ہے سارا کام سمجھے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالی وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے, ہماری ساری ضرورتیں وہیں سے پوری ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہے, ہر چیز کے اندر ذرا بھی اندر کھو جائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں یہ 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 خود بخود نہیں ہو رہا, یہ تو کہیں سے ہو رہا ہے. ایک گیہوں کا دانہ آدمی زمین کے اندر ڈالتا ہے تو وہ تو زمین کے اندر جو گیہوں کا دانہ ڈالا ہے وہ تو سارا ختم ہی ہو جاتا ہے, لیکن اسی میں سے پھر بالیں نکلتی ہیں اور اسی میں سے پھر دانے نکل آتے ہیں. تو وہ یہ سب کام کون کرتا ہے, یہ کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور اسی جگہ گیہوں کا دانہ ڈالا تو گیہوں نکل آتے ہیں, اور چنے کا ڈالیں تو چنے کا, اور وہاں آم کا پیڑ ڈالیں تو وہ آم پیدا ہو جاتا ہے. اور ہر ایک کے اندر علیحدہ اس کا مزہ رکھا ہے. کھانے کی جو اس کے اندر نیوٹرینٹس ہیں وہ سب الگ الگ ہیں, اور اسی زمین میں سے اور اسی پانی سے وہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں. ایسا دنیا کے کاروبار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے ایسا رکھا ہے کہ اگر آدمی تھوڑا سا بھی اپنے عقل کے اوپر دوڑ دے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اسی کی مشق کی جاتی ہے اپنے کو ماحول میں رکھ کر کے. سمجھے, ہمارے ماحول, ہمارا جو ماحول ہے وہ ماحول ہی ہم بگاڑ لیتے ہیں. سمجھے, ہمارے ماحول کے اندر بار بار ہم کو یہ 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 ایسا ماحول اختیار کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نفع جو ہے ان اعمال سے ہوگا, اس ماحول میں آتے ہیں. یعنی فضائل کی باتوں کو بار بار سنا جائے. سمجھے, بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں یہی کتابیں ملی ہیں پڑھنے کے لیے, اور بھی تو دین کی بہت ساری کتابیں ہیں. اب یہ کوئی نظریہ نہیں ہے, یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں اس میں کوئی نظریہ پیش نہیں کیا گیا, اس میں تو اعمال کے فضائل کو جمع کیا ہے. یعنی جو ہم کام کرتے ہیں تو اس سے کتنا فائدہ ہم کو ہوگا. یہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ فائدے کی طرف کو چلتا ہے اور نقصان سے اپنے کو بچاتا ہے, یہ اس کی فطرت ہے. تو اس کو بار 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 اس کو سنا جاتا ہے, وہ نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا, روزہ رکھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا, سچ بولیں گے تو یہ فائدہ ہوگا, اور آدمی سخاوت اختیار کرے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا, اور اس کے علاوہ اگر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو اس سے یہ نقصان ہوگا. بار بار ان کو سننا, سمجھے, جیسے دنیا کے لوگ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے وہ ایک پوسٹر لگائیں گے, پھر دوسرا لگائیں گے, پھر تیسرا لگائیں گے, اور سینکڑوں لگائے دے چلے جاتے ہیں. اچھا, ایک ایک پوسٹر کی بڑی قیمت ہوتی ہے, اور پھر اس کو چپکانا وہاں پر. لیکن انہیں یہ آدمی کو باور کرانا ہے کہ نہیں اسی سے کام بنے گی, یہ بہت بڑھیا چیز ہے, تو اسے ہزاروں, ایک ہی شہر میں ہزاروں پوسٹر لاکھوں لگا دیتے ہیں. اور بتائیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہوگا اس چیز کے بنانے میں, اتنا پیسہ نہیں لگتا جتنا اس کی پبلسٹی میں خرچ کر دیتے ہیں. سمجھے, تو دنیا کی چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں بھائی پوسٹر لگائیں تبھی تو لوگ خریدیں گے چیزوں کو. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے بھائی ان کو بار بار سنو, فضائل کی چیزوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جو باتیں ہم کو حکم دیے ہیں, تو ان کو حکم جو ہے وہ تو بہت زیادہ نہیں ہے, تھوڑے سے حکم ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل کریں گے تو کیا ملے گا ہم کو. یہ آیتیں زیادہ ہیں, سمجھے, اور وہ واقعات بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے ان اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لیا وہ کیسے کامیاب ہو گئے, دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں ان کے بڑے درجے ہو گئے. تو انہی واقعات کو آدمی واقعات سے بہت متاثر ہوتا ہے, تو وہی سب جمع کیا گیا ہے, اس کو بار بار تلاوت اگر کی جائے گی سمجھے تو وہ سمجھ کے کریں گے تو اور بھی فائدہ ہوگا. سمجھے, لے لے یہ وہ اتنی بڑی چیز ہے قرآن پاک کہ اگر کوئی آدمی بغیر سمجھے بھی اس کو تلاوت کرے تو بھی اس کو نفع ملتا ہے. سمجھے, ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں مل جاتی ہیں, کتنی بڑی چیز ہے. حالانکہ ابھی سمجھ بھی نہیں رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھی تو ڈیڑھ سو حروف ہیں, اس میں ڈیڑھ سو حروف تو 1500 نیکیاں ہو گئی. سمجھے, کتنے کتنے کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے, لیکن اگر سمجھ کے پڑھے گا تو اور زیادہ اس کو نفع ہوگا. اور بزرگو دوستو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھے کہ آدمی جو ہے علم کو حاصل کرے سمجھے اور اس ماحول میں آ کر کے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. جو ایسا ماحول اختیار جو وہ بچے ہوتے ہیں بچوں کو مکتب میں بھیج دیتے ہیں ماشاء اللہ, حالانکہ وہ خراب ماحول میں بیٹھ کر کے آیا ہے, لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ مکتب میں بھیج دیجیے ایک گھنٹہ ہی تو قاری صاحب پڑھاتے ہیں, لیکن اسی میں بچہ جو ہے وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے دین کی باتوں کو, وہ اسی میں سمجھ. اتنا آسان ہے اگر آپ اسکول بنائیں, اور بنانے چاہیے اور مدرسے بنانے چاہیے, یعنی ہم بچوں کو دوسروں کے حوالے کیوں کریں, لیکن وہ اتنی ساری شرائط ہیں اس کی کہ وہ ایک عام آدمی تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا, وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنا زیادہ اس کو پیچیدہ بنایا گیا ہے, وہ اتنے قانون رکھ دیے ہیں کہ وہ عام آدمی کے بس کا ہی نہیں ہے. تو کم سے کم یہ تو کر ہی سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹھیک ہے وہ اسکول میں بھیج دیا, لیکن پھر اس کو مکتب میں بھی بھیج دے. تو مکتب میں تو اتنا ہی کرنا پڑتا ہے نا کہ مسجد میں جو قاری صاحب ہیں اب وہ نہیں پڑھا پاتے تو ایک اور قاری صاحب کو رکھ دو اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا دیا کرے ایک ڈیڑھ گھنٹہ, کون سا مشکل ہے. اور بچے اپنی اپنی مسجد میں قریب میں چلے بھی جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں سمجھے, دوسرے بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اتنا آسان ہے کہ اسی میں ساری تربیت ہو جاتی ہے تھوڑی سی دیر کے اندر. وہ خراب چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ہٹ جاتی ہے سمجھے. یہ قاعدہ ہے کہ جیسے اندھیرے کو مٹانے کے لیے روشنی لے آؤ سمجھے, تو وہ چاہے جتنا اندھیرا ہو لیکن ایک موم بتی جلا دو تو سارا کمرہ روشن ہو جائے گا. تو وہاں اس نے بہت برے ماحول میں رہا مجبوراً, کیا کریں. تو لیکن کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے اچھے ماحول میں بھیج دیا ہم نے اور یہاں رکھا, اور سمجھے. اور وہ قاری صاحب کو کہنے لگے ہمارے یہاں تو سب مکتب ہی نہیں ہے. کہا کہ بھائی مکتب نہیں ہے تو تم جو ہے اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے, اور آج کل ٹیوشن سے بھی زیادہ کوچنگ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں, تو وہ اسکولوں کو جاتے ہیں بچے حاضری دینے کے لیے اور باقی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کوچنگ میں. تو اسکول میں تو پڑھائی ہوتی ہے, اس میں 10 روپے ماہانہ فیس, وہ 20 روپے حکومت کے وہ اسکول ہوتے ہیں, اور وہ کوچنگ والا لیتا ہے 10,000 روپے ماہانہ, تو اس کو دیتے ہیں پیسے وہاں. اچھا اور اسکول میں پڑھتے نہیں, وہاں پڑھتے ہیں سمجھے, تو وہاں کے لیے تو اتنے پیسے ہیں. اور قاری صاحب کو کہتے دیکھے صاحب ہم قاری صاحب کو 6,000 روپے دیتے ہیں. میں نے کہا 6,000 روپے مزدور جو ہے وہ 10-12-15,000 روپے کماتا ہے آج کل, بہت بڑا کارمال کر دیا آپ نے کہ آپ نے کتنے پیسے دے رہے ہیں قاری صاحب. نہیں بھائی ہمیں خرچ, ہمیں دین کے اوپر وہ اپنے ہی اوپر خرچ ہو رہا ہے تو خرچ کرنا چاہیے سمجھے. تو یہ کوئی مشکل کام تو ہے نہیں سمجھے. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے, وہ ٹیلیفون آیا وہاں کہ بتائیے وہ مکتب نہیں ہے ہمارے وہاں پر مسجد میں, تو میں کیا کروں, نہیں پڑھانا شروع کر دوں. انہوں نے کہا ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہیں پیرس میں, تو میں نے کہا کہ اتنے نوجوان ہیں جو ملکوں سے آئے ہیں, الجزائر سے, مراکش سے, ٹونیشیا سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے. اچھا وہ قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں سمجھے, اور جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں, ان کو کوئی امپلائمنٹ نہیں بیچاروں کو. میں نے کہا کہ پیسے خرچ کرو پیسے, اور ان کو تم جو ہے 2-4,000 فرینک دو گے تو وہ خوشی خوشی جو ہے وہ تمہارے بچوں کی تربیت کر دے گا. وہ اس کے پاس تو پہلے ہی ہے بیچارے کا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ خود خود وہ کہنے لگا کہ میں بیٹھوں گا تو پھر جو معاملات ہیں گشت کرنے کے اور یہ سب رہ جائیں گے. میں نے کہا کہ بالکل ضرورت نہیں ہے تمہیں بیٹھنے کی, بلکہ پیسے خرچ کرو. دنیا کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو دین کے اوپر تم اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. یہ تو ذرا سے قربانی دینے کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو صحیح رخ پر لے کر کے آئیں, سمجھے, اور اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں بھی اچھا ماحول ملے اور ہماری اولاد کو بھی اچھا ماحول مل جائے. اس بات کی فکر اگر کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے راستے کھول دیے جائیں گے. ہمیں تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان کام ہم کو عنایت فرما دیا کہ جس کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دین کیسے زندگیوں کے اندر لوگوں کے آ گیا. لیکن ان کی ابھی ظاہری شکل بدلی ہے, اندر سے بھی وہ اعلی صفات والے بن جائیں, سمجھے, اعلی صفات والے بن جائیں. تو اس کے لیے جو جتنی زیادہ قربانی دے گا, جیسے دنیا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرتا چلا جائے گا. قربانی کی بھائی کوئی حد نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے قربانیاں دی اپنے مال کی بھی اور اپنے جان کی بھی, بلکہ وہ ایثار تک پہنچے. یعنی گھر میں اپنے لیے کھانے کو نہیں ہے اور دوسرے کو کھلا رہے ہیں, اپنے لیے پہننے کو نہیں ہے اور دوسرے کو پہنا رہے ہیں. یہ اس مقام پر وہ حضرات پہنچے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کھانے کھلانے کے لیے نہیں, لیکن ہم دوسروں کو دے رہے ہیں. تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتی ہے, اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمی کے قلب کو کھول دیتے ہیں, سمجھے, اور اس کو نفع کی چیزوں میں نفع نظر آنے لگتا ہے اور نقصان کی چیزوں میں نقصان نظر آنے لگتا ہے. یہی اصل روشنی ہے علم کی, یہ اصل ہدایت کی جو روشنی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو جو نفع کی بات ہے اس میں نفع نظر آئے اور جو نقصان کی بات ہے اس میں اسے نقصان نظر آوے. جیسے آنکھیں ہوتی ہیں, اگر آنکھیں ٹھیک ہیں تو وہ یہ پتھر ہے اور یہ سونے چاندی کا ڈھیلا ہے, سمجھے, تو اس میں فرق کر لے گا. تو لیکن آنکھیں نہیں ہیں تو اسے پتہ نہیں چلتا, وہ دیکھ کر کے بڑی مشکل سے اسے سمجھ میں آئے گا, اسے کسی اور کی رہبری چاہیے. تو یہ دل کی آنکھیں کھل جائیں, یہی ہم مانگتے ہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. سورہ فاتحہ تو دعا ہی ہے اور وہ ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے, اور اس میں یہی دعا ہے کہ ہمیں اس دولت سے نواز دے, ہدایت کی دولت, یا اللہ ہم کو عنایت فرما دے. تو وہ ہدایت کی دولت یعنی دل کی آنکھیں کھل جائے کہ کون سا کام ہمارے لیے نفع بخش ہے اور کون سا کام ہمارے لیے نقصان ہے. اور یہ آدمی کی فطرت ہے کہ نقصان سے بچتا ہے اور نفع کی طرف کو اس کے قدم خود بخود چلتے ہیں. لیکن وہ آنکھیں کھلی ہوں تب تو وہ ہدایت کی دولت ہمیں مل جائے, سمجھے, اس کے لیے اپنی جان و مال کو دین کی نسبت پر لگانا شروع کریں. وہی جان و مال جو اللہ ہی نے ہم کو دیا ہے. ہم کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے کمایا ہے, سمجھے, اور قارون جیسا آدمی جس کے خزانے بے تحاشا تھے, جب اس سے کہا گیا کہ میاں تم اپنی آخرت بناؤ گے تو اس نے پتا کیا جواب دیا, میاں میرے پاس جو علم ہے نا, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں تو اس لیے یہ مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں, تم لوگ سمجھدار نہیں ہو. اسے بھی یہی دھوکا ہوا تھا. حالانکہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں گننا بھی نہیں آتا ہے اور ان کے پاس اتنا سارا مال ہے, بہت سارا, اور بہت سے عقل مند آدمی ہیں. ایک لڑکے نے پی ایچ ڈی کیا, وہ غیر مسلم تھا, اور جا کے اسے وہ نوکری نہیں ملی تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, سمجھے. اور پی ایچ ڈی کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ جا کر کے وہ کود گیا کسی اور مر گیا. بتائیے اتنا عقل مند آدمی, اور جو ہے اسے اتنے بھی پیسے نہیں ملے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے آپ کو دیکھ سکے, اور دوسری طرف ایسا آدمی سمجھے جس کو بالکل عقل و فہم ہے ہی نہیں, اور اسے اوپر کرسی پہ بیٹھا دے, سر گھٹا ہوا اور کرسی پہ بیٹھا ہوا, اور سب کے اوپر حکومت کرو. تو اب یہ چیزیں, ملک اور مال, سمجھے, یہ دونوں چیزیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے ان کی 8 سال تک مسلسل بیانات سنے ہیں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, 1958 سے لے کے اور 1963 میں ان کا انتقال ہوا, اور وہ یہی کہتے تھے ملک سے نہیں ہوتا, مال سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. یہی ان کا ایک جملہ تھا جسے بار بار دہراتے تھے, نہ مال سے ہوتا ہے نہ ملک سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے. اور دنیا والے پھر یہ سارے کہنے لگے ان کی بات ہی الگ ہے, کیونکہ یہ بات کوئی کہتا ہی نہیں تھا, یہ بات بالکل کوئی نہیں کہتا تھا. وہ علمی نقطے تو سب نکالتے تھے, لیکن یہ اس کو بار بار دہرانا, خدا سے ہوتا ہے اور مال سے نہیں ہوتا اور ملک سے نہیں ہوتا. تو ہمارے اوپر یہ ہیبت بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ فلاں صاحب جو کرسی پہ بیٹھے ہیں انہوں نے یوں کر دیا, اب انہوں نے کچھ نہیں کیا, سمجھے, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور فلاں صاحب مال والے ہیں, وہ دیکھے ان کے پاس کتنا مال ہے, تو وہ اپنی للچائی ہوئی نظر سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں, ان سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے ہوتا ہے, یہی کہہ کر کے اور تشکیل ہو جاتی تھی. تو یہی بات ہمارے اس کام کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو جا کر کے ان کی تشکیلیں کریں اور نقد جماعتیں نکالیں, سمجھے. لیکن جب آپ نقد جماعتیں جب نکالیں گے, جب خود اپنی ذات سے نقد نکلنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے, تو وہ خود دوسروں کی بھی تشکیل کر سکتا ہے. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے محلے کی جماعت نکالی جائے, سمجھے, 3 دن کی بھی, چلے کی بھی, اور 4 مہینے کی بھی. اور الحمدللہ ایسا ماحول بن گیا دنیا میں کہ ایک ایک مسجد سے 4-4 مہینے کی جماعتیں ملکوں کی جانے لگی. تو یہ اللہ کا احسان ہے, یہ صرف ارادہ کرنے کی چیز ہوتی ہے, سمجھے, کہ آدمی ارادہ کر لے. ایک ہی محلے کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سمجھے, مسجد کے اطراف میں وہ پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں اور مزدوری کرنے والے بھی ہوتے ہیں, مالدار بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں, سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اور جماعت مخلوط ہی نکلتی ہے, ایک مسجد کی جماعت ہے اور اس کے ساتھ خود بھی ہو گئے, سمجھے. تو وہ کم سے کم کہنے میں ایک تہائی, تو وہ 1/10 حصہ تو اس کے لیے فارغ کر لیں, مہینے میں 3 دن لگا دیا کریں, سمجھے, روزانہ 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے اس کے لیے دیں. لیکن آگے پھر ترقی کریں اور ایک سلس پر آنے کی کوشش کریں, روزانہ 8 گھنٹے بعد آدمیوں کو اللہ نے فراغ دیا ہوا ہے, اور وہ کوئی ملازمت نہیں کرنی ہے تو وہ 8 گھنٹے کیا کرے گا, سمجھے. اچھا آدمی بیکار رہے تو اور رشت ہوتی ہے اسے, تو اسے کام مل گیا. اور اسی طرح سے مہینے میں 3 دن کے بجائے وہ ایک دفعہ جماعت نکالی 3 دن کی, پھر دوسری جب دفعہ جماعت نکال اگر مشورے والے کہتے ہیں تو اسے بھی لے جاؤ تو اس کے ساتھ بھی چلا جائے. لیکن ہمارے یہاں جماعت میں جانا, ہمارے یہاں مشورے کوئی لمبے چوڑے نہیں ہوتے, صرف اتنی سی بات کا مشورہ ہوتا ہے کہ تمہیں جماعت میں جانا ہے تو کہاں جانا ہے. آدمی اپنی مسجد کی جماعت تیار کرے اور کہے اچھا بھائی یہ ہماری جماعت ہے چلے کی یا 3 دن کی, یہ کہاں جانی ہے, تو اس کو اپنی ذات سے طے نہیں کرنا ہے, یہ دوسرے طے کریں گے. اب اتنا سا مشورہ ہے, اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. سمجھے, جماعت کے رخ کو اپنی تجویز پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں کا تقاضا ہے, لیکن جائیں گے وہاں جہاں ہمارے بارے میں دوسرے طے کریں گے. سمجھے, وہ اسی سے تربیت ہوتی ہے, ورنہ تو الٹا ہو جاتا ہے. سمجھے, کیونکہ جماعت بھی بنائی اور وہاں لے گئے جہاں ہماری چاہت ہے, اور یہ گڑبڑ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی اتنے سے مشورے پر آدمی عمل کر لے, اور بڑے مشورے ہمارے نہیں ہوتے ہیں. کسی کے ذاتی اگر مشورے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں, تو وہ ہماری مسجد کی جو جماعت ہے وہ مشورہ نہیں کرتی ہے. اس میں سے جس سے آپ کو مناسبت ہو, ایک دو آدمی, ان سے الگ بیٹھ کر کے مشورہ کر لو اپنے ذاتی معاملات میں. لیکن دعوت کے جو مشورے ہیں وہ, اس میں اصل مشورہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جماعت کہاں کو جائے گی, یہ گشت کی جماعت ہے, یہ ادھر کو چلی جائے, یہ ادھر کو چلی جائے, یہ تین دن کی جماعت ہے کہاں جائے گی, یہی مشورہ ہوتا ہے. اور اس میں اپنے لیے خود طے نہیں کرنا ہے, بلکہ جو جماعت کو بھی بھیجنا ہے اور ہم طے کرنے والے ہیں, تو ایسی جگہ جماعت بھیجیں جہاں اس کی زیادہ سے زیادہ بہتر تربیت ہو جائے. تو بھائی اس کے لیے اپنے ارادوں اور ارادوں کو کریں کہ بھائی ایک عشر سے ایک سلوس کی طرف کو چلنا ہے, کہ دوبارہ بھی جماعت لے کے جا رہے ہیں. ایک چلہ لگا لیا اور پھر مشورے والوں نے کہا کہ بھائی پھر جماعت میں پرانے نہیں ہے, پھر چلے جاؤں, تو پھر چلے جائے. تو وہ چار مہینے جو ہیں وہ ایک سلوس ہوتا ہے ایک سال کا. اسی طرح سے وہ چلہ جو ہے وہ عشر ہے, 365 دن ہوتے ہیں تو اس میں سے 40 دن لگاتے ہیں. تو بھائی اس کے لیے یعنی اپنے اپنے ارادوں کا اظہار کریں کہ ہم سلوس عشر سے سلوس کی طرف اچلیں. یعنی بار بار بھی تقاضے اگر آتے ہیں تو اس پر ہمیں کھڑے ہونا ہے, لیکن کم سے کم والی جو مقدار ہے اس سے نیچے نہیں جانا. سمجھے, یہ ہمارا ایک نصاب ہے, اس نصاب کو تو ہم سب پورا کرنے کی کوشش کریں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ فرض ہے واجب ہے تبلیغ یا کیا؟ اب یہ فرض واجب وہ تو عبادات میں اس کی درجہ بندی کی گئی ہے, لیکن بہت سے اب کوئی پوچھے کہ بھائی سچ بولنا فرض ہے اور یا واجب ہے یا سنت ہے, ابھی یہ کوئی یہ اس کی درجہ بندی نہیں ہے. یہ تو ایک ضروری چیز ہے, وہ سچ ہی بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, برے کام ہے. تو اب اس کو ہر چیز کے بارے میں کہ یہ جیسا وہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ فتویٰ کیسا, یہ کیا فرض ہے واجب ہے, یہ سب یہ تو ضرورت کی چیز ہے, اس میں فرض واجب کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر کام چل نہیں رہا, اور پھر اس وقت تو ساری دنیا میں ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو ذریعہ بنایا لوگوں کی زندگیوں کو پلٹنے کا, اور انہوں نے ارادے کر لیے. تو بھائی آپ سبھی اس کا ارادہ کریں کہ ہم 7 سال میں 4 مہینے لگائیں گے. سمجھے, اور اسی طرح سے روزانہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت ہم اپنے جو مسجد کی جماعت ہے اس کے مشورے سے اپنے محلے میں محنت کریں گے, اپنے محلے میں محنت کر کے جماعتوں کو نکالنا, یہ اصل کام ہے. بتائیں کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ, ایک سلوس کی طرف آنے کے لیے. ہاں
جی,
ماشاء اللہ,
روزانہ 8 گھنٹے سال چار